الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے اپنے آپ کو پردے غیب میں رکھا ہے اسباب کو ظاہر فرمایا اور اسباب کے اثرات کو ظاہر فرمایا اور جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارے سامنے ہے جتنی نعمتیں ان کو اسباب سے جوڑا اور اسباب سے ان تمام چیزوں کو پیدا ہوتے ہوئے ظاہر فرمایا ہمارے امتحان کے لیے پانی کا چلنا بخارات میں تبدیل ہو کر اوپر کی طرف اٹھنا اور بادلوں میں بدلنا اور پھر اس سے بارش کے قطروں کا برسنا اور پھر اس سے زمین کا سیراب ہونا اور زمیندار کسان جو بیج زمین میں ڈال دیتا ہے اس کا پٹنا اس سے گومپل کا نکلنا اور اسی کے جڑوں کا زمین کے طرف جانا شاخوں کا آسمان کے طرف اٹھنا اور پھر اس میں شگوفوں کا پوٹنا پھلوں کا لگنا اور پل کا آنا اور پھر وہ پل اناج ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور ہمارے دسترخوان پر ہوتے ہیں یہ ایک نظام ہے یہ نظام ہمیں نظر آتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت جو اس نظام میں چلتی ہے وہ قدرت نظر نہیں آتی اس قدرت کو اللہ تبارک و تعالی نے چھپا دیا ہمارے آپ کے امتحان کے لیے رات کا اندھیرا ہمیں نظر آتا ہے دن کا اجالا ہمیں نظر آتا ہے اور اس طریقے سے سورج کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے چاند کی چاندنی ہمیں نظر آتی ہے لیکن اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں چلتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی اس کو اللہ نے چھپا دیا میرے آپ کے امتحان کے لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے بندہ ان نعمتوں کی نسبت اسباب کی طرف کرتا ہے یا اللہ کی طرف تو یہی فرق ہے مسلمان میں مسلمان ان تمام نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے اسباب کو وہ بے اثر سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو مؤثر فی الاسباب سمجھتا ہے اس لیے وہ تمام نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے اور ہر نعمت اس کو مجبور کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے شکر بجا لانے پر اللہ کے اطاعت پر اور کافر چونکہ اللہ کو نہیں جانتا اس کو تو نعمت اسباب نظر آتے ہیں اور اس طریقے سے اسباب کے اثرات نظر آتے ہیں اس لیے کافر ہر اس نعمت کو جسے وہ استعمال کرتا ہے اس کی نسبت کرتا ہے اسباب کی طرف اس لیے وہ نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن نعمتیں اس کو شکر ادا کرنے پر مجبور نہیں کرتی تو میرے دوست سے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہے صحت کے شکل میں خوبصورت اعضاء کے شکل میں کھانے پینے کی چیزوں کے شکل میں گھر کے شکل میں، گاڑی کے شکل میں، اولاد کے شکل میں، بیوی کے شکل میں، بہن بھائیوں کے شکل میں، عزیز و اقارب کے شکل میں، قوم قبیلہ اور خاندان کے شکل میں، اسلامی ریاست نصیب ہونے کے شکل میں، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی. اس لیے یہ نعمتیں ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے رب کے اطاعت کرے اور اپنے رب کا شکر بجا لائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے ہر حکم کی پابندی کریں، اللہ کے رسول کے ہر طریقے کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی سمجھے، اس کو اپنائے، یہ نعمتوں کا شکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے ہیں، بہت سارے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے. آج میں ان میں سے ایک عمل کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، ظلم، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے کہہ سکوں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ظالم کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور ظالم کا ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا قیامت کے دن جس کے بعد سنی جائے، مانی جائے. ایسا خطرناک گناہ ہے یہ. کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، ہر آدمی دور بھاگتا جائے گا، بیزاری کا اعلان کرتا پھرے گا، اور ایسا کوئی آدمی شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جس کی شفاعت مانی جائے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، قیامت کے دن ظلم، قیامت کے دن ظلم گٹھاپ اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا، اور ظالم کو انہی اندھیروں کے اندر ڈال دیا جائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور ان اندھیروں کے اندر ان کو سزا دی جائے گی اور عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اتنا خطرناک گناہ ہے یہ ظلم اور یہ زیادتی. پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. دنیا کے محبت اپنے دل میں داخل ہو مت ہونے دو، اس لیے کہ دنیا کے محبت جب دل میں آتی ہے تو آدمی بہت سارے گناہوں میں چلا جاتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کو اللہ نے اسی لیے ہلاک کیا تھا کہ وہ دنیا کے پجاری بن گئے تھے. اللہ کا حکم ہے دنیا جائز طریقے سے استعمال کرو، جمع کرو، خرچ کرو، لوگوں پہ خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا حکم ہے کہ دنیا کے محبت دل میں داخل مت ہونے دو. ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے سابقہ امتوں کے دلوں میں جب دنیا کی محبت آ گئی تو اللہ سے دور ہو گئے اور اللہ کے قہر اور غضب کے اور پٹکار کے مستحق ٹھہرے. پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوا اور وہ قومیں تباہ ہو گئی. فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. اور دنیا کے محبت جب ان کے دلوں میں آ گئی تو دنیا کے محبت نے ان کو آمادہ کیا انسانوں کے خون بہانے کے لیے. پھر دنیا کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ ڈکیتیاں مارتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے. دنیا کے لیے لوگ اپنے دوستوں کو قتل کرتے ہیں جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اپنے بھائی تک کو بھی قتل کر دیتے ہیں جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون بہانے پر دنیا کی محبت نے ان کو آمادہ کر دیا، قاتل بنے. واستحلوا محارمہم، دنیا کی محبت یہ خواہشات میں سے ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب خواہشات کی بیماری آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر ایک دروازے سے دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے، اور دوسرے سے تیسرا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کی محبت پھر آدمی کو زنا پر آمادہ کر دیتی ہے۔ پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری کزن ہے، میرے چاچا کی بیٹی ہے، میرے خالہ کی بیٹی ہے، میری پھوپھی کی بیٹی ہے، میری پڑوسی ہے، میرے پڑوسن ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ دنیا کی محبت آدمی کو درندہ بنا دیتی ہے، اور پھر سارے رشتے پامال ہو جاتے ہیں، اور آدمی ہر جگہ منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا وَاسْتَحَلُّ مَحَارِمَهُمْ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، دنیا کی محبت جب دل میں آتی ہے تو آدمی کے پاس زہد اور تقوی کی دولت نہیں رہتی، یہ اس دولت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، کہنے لگے کہ دنیا کے سب سے بہترین آدمی، دنیا کا سب سے بہترین آدمی آج دنیا سے چلا گیا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے محبت کو دل میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ بادشاہ اور خلیفہ ہونے کے باوجود صحیح معنوں میں اگر زاہد تھے تو عمر بن عبدالعزیز تھے صحابہ کرام کے بعد۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، بہت بڑی ہستی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد اگر صحیح معنوں میں زاہد ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے، اس زمانے کا بادشاہ خلیفہ۔ صحیح معنوں میں اگر زاہد ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے۔ دنیا ان کے ہاتھوں میں آئی اور انہوں نے دنیا کو ٹکرا دیا، اقتدار کے گھوڑے کا لگام ان کے ہاتھوں میں آیا لیکن اقتدار کے گھوڑے نے ان کو صراط مستقیم سے محروم نہیں کیا، اور انہوں نے اقتدار کے گھوڑے پر سوار ہونے کے باوجود صراط مستقیم کو نہیں چھوڑا۔ اسی کو کہتے ہیں زاہد، اسی کو زاہد کہتے ہیں۔ ایک دفعہ اسی طرح جمعہ کا دن تھا، اور خلیفہ اسلام کے اندر جمعہ کے نماز کا سب سے زیادہ اہل جو ہے نا وقت کا خلیفہ ہے، تو جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، ممبر پر بیٹھ گئے، کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا، اللہ نے جب آپ کو مال دیا ہے اچھا کپڑا سلواؤ۔ بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ توانگری میں معیاروی اختیار کرنا اور طاقت کے حالت میں درگزر کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ یاد رکھو اس جملے کو، توانگری کے حالت میں معیاروی اختیار کرنا اور طاقت کے حالت میں درگزر کرنا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس کوئی آدمی نوکر ہے، آپ اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر سکتے ہو، آپ کا کارخانہ ہے، 50-60 آدمی آپ کے پاس کام کرتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ ظلم زیادتی کر سکتے ہو، آپ علاقے کے پولیس کے آفیسر ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ ظلم زیادتی کر سکتے ہو، آپ کے پاس وزارت ہے، ممبری ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، ظلم زیادتی کر سکتے ہو، آپ کے پاس حکومتی اعلیٰ ہے، طاقت ہے، آپ ظلم کر سکتے ہو۔ اس وقت سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ طاقت کے باوجود کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کسی سے انتقام نہ لینا، درگزر سے کام لینا، یہ عمل اللہ کو بہت پیارا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے تو حسن بصری جیسے شخصیت ان کے وفات کے دن کیا کہتے ہیں، آج دنیا کا سب سے بہترین آدمی دنیا سے چلا گیا، دنیا کا سب سے بہترین آدمی دنیا سے چلا گیا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یملی للظالم اذا اخذه لم یفلته۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، یہ ڈیل ہے اللہ کی طرف سے۔ ظالم کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جو میرا دل چاہتا وہ کرتا رہوں گا، نہیں، یہ ڈیل ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتے ہیں لم یفلت ہو، پھر ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے اور دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، تیرے رب کا پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتے ہیں۔ کون سی بستی والے؟ کانت ظالمہ، جس بستی کے لوگ ظالم بن گئے تھے، زیادتی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن دنیا کے اندر بھی ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکڑ بہت دردناک اور بہت سخت ہے۔ انسان کی پکڑ کیا ہے اللہ کی پکڑ کے سامنے؟ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکڑ بہت سخت ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ کے پکڑ سے پہلے، اللہ کے مواخذے سے پہلے اس گناہ کو ہم نے چھوڑنا ہے اور عادت بنانی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آنا ہے اور ظلم کو چھوڑنا ہے۔ اور ظلم چھوڑنے کے دعوت سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی ہے، اس کے بعد اپنے پڑوس والوں کو، پھر ساری دنیا کو یہ دعوت دینی ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کے سرکوبی کرتے رہتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور ہمیشہ اللہ ظالم کو کمزور سے پٹواتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، نظر آئے کہ اللہ نے پکڑ فرمایا۔ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ فرعون کو تبارک و تعالیٰ نے اس بچے سے پٹوایا جس کو ماں نے فرعون کے قتل کے خوف سے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں اس بچے کو پہنچایا اور فرعون سے اس کی کفالت کروائی۔ اسی بچے کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ایک دفعہ نہیں، بار بار پٹوایا اور آخر میں غرق فرما دیے۔ پتہ نہیں کیلئے کہ ظالم کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ابو جہل، ہزاروں فرعون ایک ہو جائے، سرکشی میں ابو جہل کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ابو جہل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ننے منے بچے کے ہاتھوں سے پٹوایا۔ اللہ بتاتے ہیں کہ ظالم کو میں کیسے ذلیل کرتا ہوں، میں کس طرح رسوا کرتا ہوں۔ نمرود جو بادشاہی کے نشے میں مست ہونے کے بعد خدائی کا دعویدار بنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر سے پٹوایا۔ کمزور کنزور، کمزور کیڑا ہے، کمزور، اس سے اللہ پاک نے جو ہے نا اس کو پٹوایا، بتانے کے لیے کہ میں ظالم کو دنیا میں سبق سکھاتا ہوں، نشان عبرت بنا دیتا ہوں۔ اسلامی تاریخ کے اندر آپ نے سنا ہوگا حجاج بن یوسف، بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ ایک دفعہ حرم میں تشریف لائے، رکن یمانی کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے قریب گئے اور پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا بینائی کی دعا مانگتا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 4 سال سے۔ ابھی تک نہیں ملی؟ کہا ابھی تک نہیں ملی۔ کہا کہ میرا نام حجاج ہے، شاید آپ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے کس سے پوچھ لینا حجاج کیسا آدمی ہے، 3 دن کے بعد آؤں گا، اگر بینائی نہیں ملی ہوگی تو تمہارے گردن کو اڑاؤں گا۔ وہ آدمی جانتا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اللہ یہ تو بڑا ظالم ہے، 3 دن کے بعد آئے گا، بینائی نہیں ملی تو مار دے گا۔ اب رو رو کے اس نے مانگنا شروع کر دیا، اس وقت بینائی مل گئی۔ حجاج 3 دن کے بعد آیا اور اس آدمی سے کہا بینائی ملی یا نہیں ملی؟ اس نے کہا کہ اسی وقت مل گئی تھی۔ حجاج نے کہا میرا ایمان ہے جو دل کے گہرائی سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا۔ غافل دل سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ ایسے دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ لا یقبل الدعاء من قلب غافل، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، غافل دل سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ دل کے گہرائی سے رونے دھونے کے ساتھ درد شامل کر کے جو دعائیں مانگی جاتی ہے اس دعا کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی. اتنا ظالم آدمی مسجد میں رو رہی ہے. ماں سے پوچھا ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی, ماں کہنے لگی بیٹا مرنے کے بعد آپ جہنم میں جاؤ گے, جہنم کے آگ میں جلو گے, اس لیے کہ تو بڑا ظالم ہے, بڑے ناجائز قتل کیے ہیں. ایک ماں برداشت نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا آگ میں جلے, اس لیے میں رو رہی ہوں, کاش میرا بیٹا نیک ہوتا, تقوی دار ہوتا اور عادل ہوتا. اپنے ماں کو تسلی دیتا ہے, اماں جتنی محبت آپ کو مجھ سے ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت میرے رب کو مجھ سے ہے. جب تو نہیں چاہتی تیرا بیٹا آگ میں جلے, اللہ کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ حجاج آگ میں جلے؟ اور پھر فرمانے لگے کہ قیامت کے دن اگر اللہ مجھے اختیار دے دے حجاج, تو اپنا فیصلہ ماں سے کرانا چاہتے ہو یا مجھ سے کرانا چاہتے ہو؟ میں کہوں گا کہ اللہ میں اپنا فیصلہ ماں سے نہیں آپ سے کرانا چاہتا ہوں, تم سے کرانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے زندگی میں کئی بار میں نے ماں کو دکھ تکلیف دی ہو, اور انہی میں سے کوئی دکھ کا واقعہ تکلیف کا واقعہ ماں کو یاد آئے اور اٹھا کے مجھے جہنم میں ڈالے. لیکن یا اللہ تو میری ماں سے مجھ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے, تو مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا. میں صاف کہوں گا کہ یا اللہ میں اپنا فیصلہ تجھ سے کرانا چاہتا ہوں. اتنا موت کے وقت مار رہی ہے میرا بچہ مرے گا جہنم میں جائے گا, اتنا بڑا ظالم. 120,000 جس میں بڑے بڑے لوگ محدثین فقہا اور تابعین صحابہ یہ سب کے سب اس میں ہیں, ایسے لوگوں کا قاتل اتنا بڑا ظالم. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ذلیل اور رسوا کرنے پہ آیا تو ایک خاتون سے اللہ نے اس کو پٹوایا, خاتون سے پٹوایا. غزالہ کی خاتون تھی, اس کا شوہر تھا شبیب خارجی, خارجی فرقے کا سردار تھا, حجاج نے اس کو قتل کیا. اور یہ خاتون بہت بہادر خاتون تھی, 1030 آدمی کا لشکر لے کر میدان میں اتری, اور حجاج بن یوسف نے اس کے مقابلے کے لیے 30,000 کا لشکر میدان میں جو ہے نا اتار دیا. اور 1 سال گمسان کی لڑائی جاری رہی. شعرا نے پھر ذکر کیا, اقامت غزالت حول سوق الزراب لأهل العراقين حولا قميطا. غزالہ نے کوفہ اور بصرے والوں کے لیے جنگ کے بازار کو پورا 1 سال تک رائج رکھا, اور 1 سال کے بعد حجاج کو اپنے فوجیوں کے ساتھ میدان سے بھاگنا پڑا, ذلیل ہو کر بھاگنا پڑا. اور غزالہ نے حجاج بن یوسف کے جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھائی. وہ جانتی تھی کہ خاتون کی امامت جائز نہیں ہے, صرف حجاج کو ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے حجاج کے جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی. ایسی خاتون تھی. پھر اسی زمانے کے شعرا نے حجاج کے بارے میں یہ کلمات لکھے ہیں, اسد علی وفی الحروب نعامت فتخا تنفر من سفیر السافر. کہا کہ آج تم تو ہمارے لیے بڑے شیر بنے ہوئے ہو, ہمارے لیے بڑے شیر بنے ہوئے ہو. جیسے کہ اسی ملک کے اندر آپ نے دیکھا بہت لوگ آئے اور آپ نے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا پنے خان بتانا شروع کر دیا, گرتے لاشوں پر جلتے دکانوں اور مکانوں پر فخر کر رہے تھے, موت کو 6 مرتبہ قریب سے دیکھنے کے دعوے کر رہے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرنے پر آئے, آج دنیا کے اندر اس کو کوئی سہارا نہیں ملتا, نشان عبرت بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوگوں کو. اس لیے کہ ظالم تھے, ظالم کو اللہ رسوا کرتا یہ اللہ کا قانون ہے, ظالم کو اللہ ذلیل کرتا یہ اللہ کا قانون ہے. حجاج بن یوسف بڑے کامیابی ہے, آج کی انبیاء سے کم مقام نہیں ہے, لیکن ظالم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا ذلیل کرنے پر آئے تو ایک خاتون کے ذریعے سے اللہ نے ان کو پٹوایا, ایک خاتون کے ذریعے سے اللہ نے ان کو پٹوایا. اور پھر شاعر کہتا ہے, اسد علی وفی الحروب نعامت فتخا تنفر من سفیر السافر. ہمارے لیے تو بڑے شیر بنے ہوئے تھے, دھمکیاں دے رہے تھے, لوگوں کے سر اڑا رہے تھے, لیکن جب میدان جنگ میں اترے تو وہاں شترمرغ بنے ہوئے تھے. شترمرغ جس طریقے سے سٹی بجانے کے سٹی کی آواز کو سنتا ہے اور بھاگتا ہے, تم بھی سٹی کی آوازوں سے پھر بھاگتے نظر آئے. اللہ کر تعالی غزالت فی الوغا بل کان قلبک فی جناحی طیر. اگر تو بہادر تھا تو تیاری کر کے دوبارہ غزالہ پر حملہ پر کیوں نہیں ہوا؟ میدان سے بھاگنے کے بعد, سنبھلنے کے بعد آپ کو دوبارہ حملہ آور ہونا چاہیے تھا, دوبارہ حملہ آور کیوں نہیں ہوئے؟ بلکہ اس دن تو تمہارا دل اس دل کے طرح تھا جو دو پروں کے درمیان ہوتا ہے. مراد کیا ہے؟ پرندے کا دل. پرندے کا دل بڑا بزدل ہوتا ہے, ایک آدمی زمین کی طرف بڑھتا ہے پرندہ اڑ کے چلا جاتا ہے, بزدل ہوتا ہے پرندہ. پرندے کا دل بڑا بزدل ہے, بزدلی کے اندر ضرب المثل ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اس دن تو تمہارا دل اس دل کے طرح تھا جو دو پروں کے درمیان ہوتا ہے, یعنی پرندے کے دل کے طرح اس دن تمہارا دل بڑا بزدل تھا. آج ہمارے لیے جو ہے نا شیر بنے ہوئے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ذلیل کرنے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ظالم کو نشان عبرت بنا دیتا ہے, نشان عبرت بنا دیتا ہے. مثالیں جو ہے نا بہت زیادہ ہے, کتابیں بری پڑی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے ظالموں کے واقعات بیان کیے ہیں, ظالم شخصیات کی واقعات بھی اللہ نے بیان کیے ہیں, ظالم قوموں کے واقعات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. آپ نے بھی ظالم شخصیات کو دیکھا, آپ نے بھی ظالم قوموں کو دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیل دیتے رہتے ہیں, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسی کو کھینچ لیتے ہیں, ایسا ذلیل کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا کے لیے پھر وہ نشان عبرت بنتے ہیں. اس لیے میرے دوستو, میرا ہمدردانہ اپیل ہے, درخواست سے آپ سے کہ اس راستے کو چھوڑ دو, اس راستے کو چھوڑ دو. جس طرح ہم اپنے آپ کو آگ سے بچاتے ہیں, بجلی کے تاروں سے بچاتے ہیں, اسی طریقے سے اپنے آپ کو, اپنے اولادوں کو اس راستے کے طرف جانے سے بچاؤ, روکو. اگر تیرا بچہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, نوکر کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا, خوش نہ ہونا, بلکہ راتوں کو اٹھ کر روتے رہو اپنے اولادوں کے لیے, فخر نہ کرنا. اسی شہر کے اندر جب اولادیں بگڑ جاتی تھی, ہتھیار اٹھاتی تھی, ماں باپ فخر کیا کرتے تھے, لیکن آگے وقت آنے والا ہے, ان سے پوچھا جائے گا تیرے بیٹے کے ہاتھ میں پستول, تیرے بیٹے کے ہاتھ میں ہتھیار, اور وہ لوگوں کو ناجائز قتل کر رہا تھا جن کو جانتا نہیں تھا, تو نے کردار کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنے بیٹے کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ تو نے منت سماعت کیوں نہیں کی؟ بتا, تو نے کب مسلی کو اختیار کر کے اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے دعائی مانگی؟ فخر کرتا رہا. میرے دوست, میرے بھائیو, یہ روتے کا مقام ہے, یہ خوف کا مقام ہے. آج توبہ کرو, اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے گڑانے اختیار کرو, اس راستے کو چھوڑ دو, اپنے اولادوں کو نصیحت اور وصیت کرو کہ اس راستے کی طرف نہ جائے, اس راستے کی طرف نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب لاڈلہ صحابی ہے معاذ بن جبل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کی طرف روانہ فرما رہے ہیں, یمن کی طرف آپ ان کو روانہ فرما رہے ہیں. مقام جرف تک آپ ساتھ گئے, مقام جرف تقریباً 6-7 میل کے مسافت پر ہے مدینہ سے, وہاں تک آپ ساتھ گئے اور راستے میں ان کو نصیحتیں فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا, اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَعَاذ, تو ایسے قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے. فَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ, سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ, اگر انہوں نے آپ کے دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, ان کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے. یہ حاکم وقت کا کام ہے, نظام صلات کو قائم کرنا. آج ہمارے حکمران خود نمازیں پڑھتے ہیں, نظام صلات کو کیا قائم کریں گے؟ اس طریقے سے ہر آدمی اپنے گھر کا حکمران ہے, ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے نظام صلات کو قائم کرے, خود نمازوں کی پابندی کرے, اور گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان کو بھی پابند کرائے. اور گھر کے اندر جو اولادیں ہیں ان کو بھی پابند کرائے نمازوں کے، نظام صلات کو اپنے گھر کے اندر قائم کرو، ورنہ قیامت کے دن آنے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ کی عدالت میں تمہاری پیشی ہوگی، ماں باپ سے سوال ہوگا، تمہارے گھروں کے اندر جو بچے پیدا ہو گئے، تمہارے گھروں گود کے اندر وہ پھلے پھولے جوانی کی طرف گئے، تم نے اس نظام صلات کو اپنے گھروں میں کیوں راجی نہیں کیا؟ حکمرانوں سے سوال ہوگا، مت گوریا کلام تمہارے ہاتھوں میں آیا تھا، نظام صلات کو تم نے کیوں قائم نہیں کیا؟ فرمایا اسلام کے بعد سب سے پہلے نظام صلات قائم کرو. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر لوگوں نے اس نظام کو قبول کر لیا اور اس نظام میں داخل ہو گئے، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، پھر ان کو بتا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکات کو فرض کیا ہے، مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں خرچ کیا جائے گا، اللہ کو تمہاری زکات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا خان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیر نہیں ہے کہ لوگوں سے چندے اور زکاتے اکٹھا کر کے اپنے جیب میں رکھے، نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، غریبوں سے مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں پہ خرچ کیا جائے گا. فإنهم نظام زکات قائم کرو، یہ بھی حکمران کا فریضہ ہے، اسلامی ریاست کے اندر نظام صلات کے بعد نظام زکات کو قائم کرنا، یہ بھی بخشا وقت کا فریضہ ہے، نظام زکات کو قائم کرو. فإنهم أطاعوا لذلك، اور جب لوگ اس دعوت کو بھی قبول کرے، وإياك وكرائم أموالهم، پھر آگے حضرت معاذ کے لیے ہدایت ہے کہ خبردار خبردار، زکات کے اندر عمدہ مال نہ لینا، درمیانہ مال لینا، اس لیے کہ عمدہ مال زکات میں وصول کرنا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. وَاتَّقِ دَارَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کے بد دعا سے بچنا، مظلوم کے بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں نظام مقرر، نظام، ایک نظام قائم ہے، اس نظام کے تحت ہماری نمازیں اللہ کے پاس جاتی ہے، ہماری دعائیں اللہ کے پاس جاتی ہے، ہمارے اچھے اعمال بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے برے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہمارے سارے اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھتے بھی دیکھ رہے ہیں، زنا کرتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور تلاوت کرتے بھی دیکھ رہے ہیں، شراب پیتے بھی دیکھ رہے ہیں، سچ کہتے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، اور جھوٹ بولتے وقت بھی اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت مظلوم کے بد دعا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس روانہ کر دی جاتی ہے، تو راستے میں کوئی چیز مظلوم کے بد دعا کو روک نہیں سکتے، رکاوٹ نہیں بن سکتی، سرعت کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کے قسم کھا کر جو ہے نا اعلان کرتے ہیں کہ میرے مظلوم بندے، میں ضرور تمہارا انتقام اس ظالم سے لوں گا، لیکن مصلحت کی گھڑی میں، مصلحت کی گھڑی میں. اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیو، ہمارے نبی نے بھی صحابہ کرام کو روانہ کرتے وقت یہی وصیت فرمائی تھی، مظلوم کے بد دعا سے بچو، مظلوم کے بد دعا سے بچو، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں رک جائے گی، جب زمین کے اوپر ظلم کیا جائے گا، جب گھروں کے اندر ظلم کیا جائے گا، جب کارخانوں اور فیکٹریوں کے اندر ظلم کیا جائے گا، جب ریاست کے اندر ظلم کا بازار گرم ہوگا، اللہ کی رحمتیں رک جائے گی، بارشیں نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور غضب جو ہے نا قوم کی طرف متوجہ ہوگا، کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اس سے نکلنے کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے راستوں کو چینج کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق، مسلمان کی جائیداد، مسلمان کا پیسہ اپنے نام کرا لیتا ہے، ظاہر گواہ نہیں ہے تو قاضی کے قسم کا جھوٹی قسم کھا لی، زمین لے لی جھوٹی قسم کھا لی، پیسہ لے لیا جھوٹی قسم کھا لی، مویشی لے لی، کوئی بھی چیز لے لی جھوٹی قسم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم سے وہ چیز تمہاری نہیں ہوگی. اب آگے دیکھو، فقد اوجب اللہ علیہ النار وحرم علیہ الجنہ، جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے اس نے جو چیز لے لی یہ جہنم کی ایندھن ہے، یہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس آدمی کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا، بلکہ بن گیا، یہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور اس عمل کی وجہ سے یہ آدمی جنت سے محروم ہو گیا۔ آج مسلمان جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے اور لوگوں کو کیا مواد اپنے نام کرا لیتا ہے، قرض ہے تو منکر ہو جاتا ہے اور قسم کھا لیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس ناکام عمل کی وجہ سے میں جہنم کا ایندھن بن گیا، میں جنت سے محروم ہو گیا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دولت کو رکھا ہے، ہر نعمت کو رکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو محروم کر دیا معمولی چیز کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اسی حدیث میں آگے پھر صحابی نے پوچھا، فقال یا رسول اللہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگر معمولی چیز ہو تو بھی جو ہے نا یہ سزا ہے، آدمی جہنم کا ایندھن بن جائے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ قَزِيبًا مِنْ عَرَاقٍ، مِسْوَاک، عراق عربی کے اندر مسواک کے درخت کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ مسواک کے درخت کی کٹی ہوئی معمولی ٹہنی کیوں نہ ہو، جب آپ نے جھوٹی قسم کھائی اور وہ اپنے نام اپنے گھر لے گئے، تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے تم جہنم کے ایندھن بن گئے، جنت سے محروم ہو گئے، جنت سے محروم ہو گئے، معمولی چیز۔ اب اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ معمولی چیز کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اپنے خادم کے لیے، ذرا غور کیجیے۔ ایک صحابی ہے، کان علی سقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمات فقال ہوا فی النار، ایک صحابی تھے اور کرکرا اس کا نام تھا، حدیث میں آیا ہے کہ کرکرا اس کا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھاتا تھا سفر کے اندر، تو ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا فی النار، جہنم میں ہے یہ۔ فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها، صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہر جہادی سفر میں ساتھ آپ کا سامان اٹھاتا ہے، انتقال ہو گیا، حضرت فرماتے جہنمی ہے، حیران ہو گئے صحابہ کرام، گئے اس کے سامان کو کھولا تو سامان کے اندر ایک کپڑا ملا جو مالی غنیمت سے انہوں نے اٹھایا تھا۔ مالی غنیمت مسلمانوں کا مشترکہ مال ہوتا ہے، تقسیم سے پہلے اس میں سے کچھ اٹھانا جائز نہیں ہے، ان کو ضرورت تھی اٹھا لیا۔ جب تک وہ کپڑا اٹھا کر واپس مالی غنیمت میں نہیں رکھا گیا، اس وقت تک حضرت فرماتے نہیں کہ آگ میں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے اس کے بعد سے اٹھایا اور مالی غنیمت کے سامان میں اس کو رکھوایا۔ یعنی کسی کا حق اٹھانا، کسی کا زمین غصب کرنا اور کسی کا مال غصب کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا گناہ حکومت کے املاک پر قبضہ کرنا، حکومت کی زمینوں پر قبضہ کرنا، حکومت کے اثاثوں پر قبضہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو ایک آدمی ہے، آپ جا کر اس سے معافی مانگ سکتے ہو، اس کو اگر آپ نے پیسہ دے دیا وہ راضی ہو گیا تو آپ بری ہو گئے، لیکن اگر آپ نے حکومتی زمین، تعلقات اور عہدے پر رہنے کی وجہ سے اپنے نام کرا دیا اور مارکیٹ قیمت سے کم قیمت اگر آپ نے دی ہے یا نہیں دی ہے، تو 12 کروڑ عوام اگر آپ کو، 22 کروڑ عوام اگر آپ کو معاف کرے گی تو معافی ملے گی، اور 22 کروڑ عوام اگر آپ کو معاف نہیں کرے گی تو یہ زمین آپ کے لیے جہنم کی ایندھن ہے، جہنم کی ایندھن ہے۔ ہم عہدوں پہ آتے ہیں تو زرکا سرکاری زمینیں اپنے نام کرا لیتے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر ان مکانوں میں رہتے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے پاس مکان ہے، میرے پاس کوٹی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے۔ آئیے جہنم کی آگ،
اس لیے کہ حکومتی آفسوں کو ایک آدمی معاف نہیں کر سکتا. یہاں بہت بڑے لوگ کارخانوں اور ملوں کے مالک قرض لے کے اس کے بعد جو ہے نا پھر حکومت سے معاف کر, حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اسلام کے اندر. بائیس کروڑ عوام کا اثاثہ ہے یہ, یہ سب کے سب آپ کو معاف کریں گے تو معافی ہوگی, اور یہ سب کے سب آپ کو معاف نہیں کریں گے تو آپ کو معافی نہیں ملے گی حکمرانوں کے معاف کرنے کی وجہ سے. گھر کے اندر دس آدمی ہے, ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, مال میراث ہے, سب کا تعلق ہے اس مال کے ساتھ. اگر دس کے دس آپ نے کوئی چیز اٹھا لی, دس کے دس اگر آپ کو معاف کریں گے دے دیں گے تو چیز آپ کی ہو جائے گی, نو نے معاف کر دیا آپ کو دے دیا اور ایک انکار کرتا ہے تو وہ چیز آپ کی نہیں ہو سکتی. میرے دوست میرے بھائیوں, ہم کتنے غافل بنے ہوئے ہیں اور کتنے دلیر بنے ہوئے ہیں. تعلقات سے نام فائدے اٹھاتے ہیں اور سرکاری معاملات کو اپنے نام کرا دیتے ہیں, سابق سرکاری اثاثوں کی طرف ہمارے ہاتھ بڑھتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری آخرت تباہ ہو رہی. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما انا بشرن, آپ نے فرمایا تحقیق میں انسان ہوں. آج لوگ اسی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بشر ہوں, انما انا بشرن, میں بشر ہوں, میں انسان ہوں. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ, میں انسان ہوں, میں خدا نہیں ہوں, میں غیب کا علم نہیں رکھتا, میں پیچھے کے حالات کو نہیں جانتا, جو میرے سامنے حالات ہیں میں اسی کو جانتا ہوں, میں تمہارے بیان کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں, تم اپنے کیسز میرے پاس لے کے آتے ہو. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, باتوں کے بڑے ماہر ہوتے ہیں, اپنی بات انتہائی فساد بلاغت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور دلائل دینے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں, اپنی جھوٹی بات کے لیے وہ ایسے دلائل دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ سچ نظر آتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گمسم ہوتے ہیں, وہ اپنے جو ہے نا حقیقت حال کو بیان نہیں کر پاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. فَأَقْضِ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ, میں تو جیسے دلائل سنتا ہوں, بیان سنتا ہوں, اسی کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں, کیونکہ میں خدا تو ہوں نہیں, غیب کا علم میں نہیں رکھتا, بیان کے مطابق میں فیصلہ دیتا ہوں. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار. اگر تمہاری غلط بیانی کی وجہ سے میں نے کسی کا حق اٹھا کر تمہیں دے دیا, تمہارے غلط بیان دلائل کی وجہ سے اگر میں نے کسی کا حق اٹھا کر تمہیں دے دیا, تو یاد رکھو میرے فیصلے سے وہ تمہاری ملکیت نہیں بنے گی. اور میں نے تمہیں وہ چیز نہیں دی بلکہ میں نے تمہیں جہنم کا آگ دے دیا, میں نے تمہیں جہنم کی آگ دے دی. تو غیر کی ملکیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قضاء سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے, جب آدمی غلط بیانی سے کام لے لیتا ہے, آدمی کی ملکیت نہیں بنتی, تو دنیا کی عدالتوں سے غیر کی ملکیت کس طریقے سے آپ کی ملکیت بن جائے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر فیصلہ دے دے حکومت وقت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے, تو اس سے سرکاری عملات آپ کی ملکیت نہیں بنے گی, وہ غصب کی زمین شمار ہوگی اور وہ چوری کہلائے گی اور یہ ظلم اور زیادتی کہلائے گی. اس سے اجتناب کرنا ہے, پرہیز کرنا ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ظلم قید شبرن طوته من سبع عزینا, جو آدمی زمین کو غصب کر لیتا ہے, ساتویں زمین تک قیامت کے دن اس زمین کو کھانا جائے گا اور اس کے گھر میں ڈالا جائے گا اور اسی کے ساتھ میدان محشر میں ہی آئے گا, اسی کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا. یہ بڑے بڑے بنگلے اور یہ کوٹیاں گلوں میں پڑی ہوگی, یہ جو سوسائٹیاں بنی ہیں یہ گلوں میں پڑی ہوگی جنا جائے اس طریقے سے جو لوگوں نے زمینیں حاصل کی اور بنائی ہے, اور اسی کے ساتھ جو ہے نا پھر وہ اللہ کی عدالت میں آئے گا. خوف کا مقام ہے, خوف کا مقام ہے میرے بھائیو. اس راستے کو چینج کرنا ہے, اس راستے کو تبدیل کرنا ہے. عمر بن عبد العزیز بادشاہ ہے, اپنے گورنر کو خط لکھتا ہے, خط میں بڑے عجیب نصیحت کرتا ہے. فقد امکنت کل قدرت بظلم العباد فاذا قمت بظلم احد فاذكر قدرت اللہ علیکا. میں نے آپ کو گورنر بنا دیا, آپ کے پاس طاقت آ گئی, آپ کے قلم میں طاقت آ گئی, آپ کے ہاتھ میں طاقت آ گئی. اب آپ کسی کے ساتھ بھی ظلم کر سکتے ہو, لیکن کسی کے ساتھ ظلم کا ارادہ جب پیدا ہو جائے, شیطان آپ کو ورغلائے, تو اس سے پہلے اللہ کی طاقت کو یاد کرو, اس سے پہلے اللہ کی طاقت کو یاد کرو. تمہاری طاقت ظالم کے مقابلے میں, تمہاری طاقت ہے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر تم مانگی طاقت کی وجہ سے مظلوم کے ساتھ ظلم کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طاقت کے ساتھ تمہاری سب کو بھی کر سکتا ہے. اللہ کی طاقت کو یاد کرو. یاد رکھو, تم اگر کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو ایک دن آئے گا کہ مظلوم تمہارے چنگل سے نکل جائے گا, یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ملیات کر دے گا یا مظلوم مر جائے گا. اور ایک دن آئے گا کہ اس کو نجات مل جائے گی تمہارے ظلم سے, لیکن تمہارے ظلم کا داستان تمہارے آباداتوں میں درج ہو گیا, اور اسی داستان کے ساتھ قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں تمہیں پیش کیا جائے گا, وہاں تمہارے اس ظلم کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. عدالت میں ایک عالم کھڑے ہو گئے جن کو انہوں نے معتزلہ کے کہنے پر گرفتار کر کے شام سے لے کر آئے تھے, زنجیروں میں جکڑا ہوا. انہوں نے جب دلائل دیے, واسق مطمئن ہو گیا کہ یہ عالم حق پر ہے اور یہ معتزلہ باطل پر ہے. انہوں نے غلط بیانی سے کام لی, مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی, اس عالم کو انہوں نے آزاد کر دیا. ملازمین سے کہا, اپنے نوکر چاکر سے کہا, زنجیروں کو کھول دو. جب زنجیریں کھولی گئی تو اس عالم نے زنجیروں کو پکڑا. بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ میں وصیت کروں گا, ان زنجیروں کو میرے کفن کے اندر رکھ دیا جائے, میرے قبر کے اندر, قیامت کے تک جب قیامت کے دن میں اٹھوں گا ان زنجیروں کو میں ساتھ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جاؤں گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں یہ مطالبہ کروں گا کہ یا اللہ ان ظالم حکمرانوں سے پوچھئے میرا ظلم کیا تھا کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں میرے بچوں کے سامنے مجھے ان زنجیروں کے اندر جکڑا تھا اور ان کو پریشان کر رکھا تھا, میرا ظلم کیا تھا. واسق باللہ خلیفہ رو پڑے اور اس عالم کے قدموں میں گرے اور معافیا مانگنے لگے. اس عالم کے وسیع ظرفی دیکھیے, انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق آل رسول سے ہے, اس لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا, میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ ظالم اگر تم ظلم کرو گے تو ایک دن مظلوم تمہارے ظلم سے نجات پا جائے گا, لیکن تمہارے ظلم کے داستانیں ہمیشہ کے لیے تمہارے اعمال ناموں کے اندر درج کیے جائیں گے, اور یہی داستانوں کے ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. ان اللہ اخذا للمظلومین من الظالمین والسلام, اور فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر رہے گا. اللہ پاک ظالم سے مظلوم کا حق لے کر رہے گا, دنیا میں لے کر نہیں ہے کہ آخرت میں لے. اب آخرت میں کس طریقے سے لے گا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتدرون من المفلس, تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا اللہ قالوا مفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینا ولا متاع. صحابہ نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں تو مفلس غریب وہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ نقدی ہو, نہ مال مویشی ہو, نہ سامان ہو. آپ نے فرمایا کہ مفلس من امت میتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ, میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا بہت ساری نمازیں پڑھ پاس ہوگی اور بہت سارے جو ہے نا روزے پاس ہوں گے، بہت ساری زکاتیں پاس ہوگی. قذف ہذا، شتم ہذا، وقذف ہذا، واکل مال ہذا، وصفق دم ہذا، وضرب ہذا. اس کو گالی دی ہوگی، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا. فیقعد، بٹھا دیا جائے گا اللہ کی عدالت میں. فیقتص ھذا من حسناتی، فیعطى ھذا من حسناتی، وھذا من حسناتی. اس کی نیکیاں، یعنی حق کس طریقے سے اللہ پاک مظلوم سے ظالم سے لے گا، میں وہ بتانا چاہتا ہوں. اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائے گی. جن جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، ان کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائے گی. ان کے حج، عمرے، نمازیں، زکات، یہ سارے اٹھا کر ان کو دیے جائیں گے. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے حقوق ابھی اس کے ذمے باقی ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے گناہ اس پر رکھ دیے جائیں گے، ان کے شراب نوشی ان پر رکھ دی جائے گی، ان کی زنا کا عمل ان کے اوپر رکھ دیا جائے گا، ان کے قتل کا عمل اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اور ان کی غیبت کا عمل ان کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اور ان گناہوں کے ساتھ ان کو اٹھا کر جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا. جو نیکیاں لے کر گیا تھا وہ پاس نہیں رہی، جو گناہ لے کر نہیں کیا تھا وہ کندھے پہ آ جائیں گے اور ان کے ساتھ اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا. آپ نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس. اس لیے میرے دوست سے میرے بھائیوں، یہ دن آنے والا ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. مظلوم کا حق اللہ پاک ظالم سے لے کر رہے گا، یا تو دنیا کے اندر ہو یا آخرت میں. سمجھدار مند وہ ہے کہ جو لوگوں کے حقوق سے دنیا کے اندر آزادی چھٹکارا حاصل کرے. بے وقوف آدمی وہ ہے کہ جو اس کو باعث شرف سمجھے اور لوگوں کے حقوق کے ساتھ وہ دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہو جائے. وہاں بھی اللہ پاک حق وصول کریں گے، لیکن وہاں جو وصولی ہوگی وہ بہت مشکل طریقے سے ہوگی، بہت مشکل طریقے سے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ. تم سے، تمہارے ذمے جس جس کا حق ہے وہ تم سے ضرور وصول کیا جائے گا. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف دیکھیے. دنیا کے اندر دو بکریاں ہیں، ایک کے پاس سینگ ہے، دوسرے کے پاس سینگ نہیں ہے. سینگ والے نے بھی سینگ والے کو مارا زیادہ، دونوں کو زندہ کیا جائے گا. اور جس کے پاس سینگ نہیں ہے اس کو سینگ دیے جائیں گے، وہ اپنا بدلہ لے کے اس کے بعد پھر مر جائیں گے. ایسا قانون ہے اللہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت حال کو سمجھانے کے لیے ان جانوروں کا تذکرہ بھی فرمایا. اس طریقے سے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو آپ نے زکات وصول کرنے کے لیے مقرر کیا. اس قبیلے کا تھا، لبیہ نام تھا اس کا. اور جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ ھذا لکم وھذا اھدی الیہ، یہ بیت المال کا مال ہے اور یہ مجھے ہدایہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا انی استعمل الرجل منکم علی العمل مما ولانی اللہ، جن کاموں کو انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقرر فرمایا ہے، مجھے بھیجا ہے، ان کاموں میں سے میں کسی کی ذمہ کوئی کام لگاتا ہوں، وہ چلا جاتا ہے اس کام کرنے کے لیے، واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ ھذا لکم وھذا ھدیۃ اھدیت الیہ، یہ تمہارا ہے اور یہ ہدیہ ہے. افلا جلس فی بیت ابیہ و امیہ، اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کر دکھا ہے اس کو، اس کے پاس کون سے ہدایا آتے ہیں؟ ان کان صادقا، ہم دیکھیں گے کہ ان کے پاس کون سا ہدیہ آتا ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کر. اگر یہ سچا ہے تو پھر وہاں بھی آتے رہیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأخذ احد منکم شیئا بغیر حقہ، اللہ کی قسم تم میں سے جو بھی آدمی ناجائز طریقے سے سرکاری اسطو سے معمولی چیز اٹھائے گا یا کسی کی ذات ملکیت سے معمولی چیز اٹھائے گا، الا لقی اللہ یحملہ یوم القیامہ، لیکن مگر اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اس چیز کو ساتھ اٹھا کر لے کر آئے گا کہ میں نے چوری کی تھی، کہ میں نے خیانت کی. پھر آپ نے فرمایا لا اعرفن احدا منکم لقی اللہ یحمل بعیرا لہ رغاء او بقرۃ لہ خوار او شاۃ تبعر. آپ نے فرمایا کہ خبردار مجھے رسوا نہ کرنا, کیونکہ امت کے بد اعمالیوں سے انبیاء کو شرمندگی تو ہوگی. اس طریقے سے اولاد کے بد اعمالیوں سے ماں باپ کو شرمندگی ہوتی ہے, اور اولاد کے اعمال صالحہ پر ماں باپ فخر کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے امت کے بد اعمالیوں پر نبی کو شرمندگی تو ہوگی جس طریقے سے آپ امت کے اچھے اعمال پر نبی فخر کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے شرمندہ نہ کر, خبردار مجھے شرمندہ نہ کر, ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو امام الانبیاء سید الانبیاء اور وہ جن کے شفاعت پر حساب کتاب شروع ہوگا, انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس کو بیان کریں گے, وہ ہستی جن کے دروازے جن کے شفاعت پر پولیس راج کا پاٹک ہٹے گا, وہ ہستی جن کی شفاعت پر جنت کا جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے, ہماری چوریوں کی وجہ سے, ہمارے غصب کی وجہ سے اس ہستی کو شرمندگی ہو. آپ نے فرمایا کہ لا اعرفن احدا منکم لقی اللہ یحمل بعیرا, خبردار ایسا نہ ہو کہ آپ میرے امتی ہو, قیامت کے دن آئے آپ کے کندھوں پر اونٹ ہو اور وہ اپنی آواز نکال رہا ہو, آپ کے کندھوں پر گائے ہو وہ اپنی آواز دے رہی ہو, آپ کے کندھوں پر بکریاں ہو اس کی منگنی گن غلادتیں آپ کے جسم پر گر رہی ہو, خبردار ایسا نہ کر. میرے امتی بن کر قیامت کے دن آپ آئے, آپ کے گلے کے اندر لوگوں کے اموال پڑے ہیں جو آپ نے غصب کیے ہیں, ناجائز طریقے سے لیے ہیں, زمینیں جو ہے نا آپ کے گلے کے اندر پڑی ہے جو آپ نے ناجائز طریقے سے غصب کی ہے, خبردار ایسا نہ کر, مجھے شرمندہ نہ کر. پھر آپ نے فرمایا ثم رفع یدیہ حتی بیان یدیہ, آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے میں آپ نے اتنا مبالغہ فرمایا کہ آستین نیچے آ گئے اور بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. اللہم هل بلغتو اللہم هل بلغتو اللہم هل بلغتو, صلاتن حدیث میں آتا ہے تین مرتبہ آپ نے یہ کلمات دہرائے, یا اللہ میں نے وہ پیغام جو تو نے میرے ذمہ لگایا تھا کیا میں نے وہ پیغام تیرے بندوں تک پہنچایا. مقصد یہ تھا کہ اللہ تو گواہ رہے جو پیغام تو نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ پیغام میں نے تیرے بندوں کو پہنچایا, ہدایت دینا میری بس کی بات نہیں ہے, اب اس کے باوجود بھی اگر یہ میرے امتی بن کر لوگوں کے اموال غصب کریں گے, ظلم و زیادتی سے لوگوں کے جائیدادوں پر قبضے کریں گے, پھر تو ان کے سیاہ کرتوت ہے, میں کیا کر سکتا. تو میرے دوست و میرے بھائیوں, یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, کچھ درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس لیے کہ آج کل احتیاط ختم ہو گئی, دنیا کے محبت دل میں آ گئی, حلال حرام کے تمیز ختم ہو گئی, ہر آدمی بس اسی چکر میں ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے نا دنیا آ جائے, تو جائز طریقے سے حاصل کرنا ہے اور حلال حاصل کرنا ہے, کم کھانا ہے, ایک وقت کا کھانا کھانا ہے لیکن حلال کھانا ہے, اور اپنے بچوں کو بھی حلال کے لانا ہے تاکہ یہ اولادیں اور یہ رہتے دنیا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, آپ کے لیے جہنم کی ایندھن نہ بنے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنتیں پڑھیں.